السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. قران حکیم میں سے سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 82 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وانی لغفار، اور بے شک یقیناً میں بہت بخش دینے والا ہوں، لمن تاب، اسے کی جس نے توبہ کی، وآمن، اور وہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، ثم اهتدى، پھر اس نے ہدایت کے راستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھا. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. ماہ رمضان کے بعد جو پہلا جمعہ ہوتا ہے، عام طور پر اس میں یہی موضوع زیر گفتگو آتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، رمضان کے بعد اب کیا ہے. تو ایک تصور تو ہے کہ رمضان آیا اور چلا گیا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے عید منا لی، بس اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے. تو یہ تصور غلط ہے. رمضان تو اس لیے آیا کہ وہ ہمیں یاد دہانی کرائے کہ ہمارا اصل بینگ کیا ہے، ہمارا اصل وجود کیا ہے، وہ ہماری روح ہے. رمضان تو اس لیے آتا ہے کہ ہمیں یاد دلائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. رمضان تو اس لیے آتا ہے کہ ہمیں یاد دلائے کہ 24 گھنٹے اللہ کی ماننی ہے. رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہمیں یاد دلائے کہ اللہ کا تقویٰ ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے اندر. رمضان تو اس لیے آیا کہ وہ حلال چھوڑوا دیتا ہے اس کا روزہ، تو حرام کو چھوڑنے والے تو ہم بن جائیں. رمضان اس لیے آتا ہے کہ قرآن سے تعلق ہمارا قائم ہو جائے، جس کے لیے رمضان مبارک سجایا گیا. اور رمضان اس لیے بھی آتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کہ جہاں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں رمضان میں تو ہو گئیں. اب سوال ہے کہ رمضان کے بعد کیا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، اور جو کاروبار نہیں بھی کرتے وہ کاروبار کو جانتے ہیں. بندہ پیسہ لگاتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس کی آر او آئی کو چیک کیا جاتا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ. جو روزانہ، یعنی جن کی دکان کھلی ہے، وہ روزانہ کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں. بعض لوگ ویکلی بیسس پہ کرتے ہیں، ہفتے وار کرتے ہیں، بعض لوگ منتھلی بیسس پہ کرتے ہیں، ماہانہ کرتے ہیں، پھر کوارٹرلی اکاؤنٹس بنتے ہیں، ہاف ایئرلی اکاؤنٹس بنتے ہیں، اینوئل اکاؤنٹس بنتے ہیں. اور بندہ دیکھتا ہے میں نے اتنی پیسے لگائے، اتنا وقت لگایا، اتنی انرجی لگائی، اتنا رسک میں نے لیا، اتنی ایگزرشن میں نے کی، اتنی محنت میں نے کی، اتنی مشقت میں نے اٹھائی، تو میں نے کیا پایا یا کیا کھویا. اسی طرح مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اتنا عظیم مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، جس میں ہم نے اللہ کی توفیق سے جو محنت کی وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اب اس کی آر او آئی کیا نکل رہی ہے، اس کی ریٹرن اور انویسٹمنٹ کیا نکل رہی ہے. یہ مشقت بھری عبادت تھی روزے کی، اس سے ہم گزرے، رات کے قیام سے ہم گزرے، بعض لوگوں نے اعتکاف بھی کیا الحمدللہ، نوافل کی کثرت ہو گئی، تلاوت کی کثرت کا اہتمام ہو گیا، صدقات و خیرات کا معاملہ ہو گیا، کچھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو گیا. اتنی ساری محنت کے بعد ہمیں غور تو کرنا چاہیے نا کہ آج ہم رمضان کے بعد کہاں کھڑے ہیں. جس آیت کے انتخاب کیا اس میں تو توبہ کا تذکرہ ہے، لیکن توبہ کی 4 شرائط کا ذکر ہے. اللہ غفور ہے، اور یہاں ذکر ہے اللہ غفار ہے، اور اللہ انی لغفارن فرما رہا ہے، بے شک میں لغفارن، یقیناً میں بہت زیادہ بخش دینے والا ہوں. مگر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط کا ذکر کیا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے. تو پہلی بات تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سوچنے کی، کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں. شعبان کے مہینے میں ہم کہاں کھڑے تھے، رمضان میں ہم کیسے تھے، شوال میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں. انفرادی طور پر بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے، اور امت کی سطح پر بھی دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. عید تو ہم نے منائی، اللہ تعالیٰ اور خوشیاں عطا فرمائے، مگر انہی عید کے ایام میں اسرائیل نے بمبارٹمنٹ کی ہے غزہ کے مسلمانوں پر، اور یو این او کے ایک اسکول کے اندر بمبارٹمنٹ کی ہے، تو غالباً 80 کے قریب لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، جن میں بہت بڑی تعداد کس کی تھی، بچوں کی تھی. تو عید ان کی تو اس طرح گزری ہے. تو کچھ احساس امت میں، امت پنے کے حوالے سے، امت کے درد کو محسوس کرنا، روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں نا، تو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک ستاتی ہے یہ پیاس ستاتی ہے انسان کو، کیا وہ احساس ہم میں بیدار ہوا؟ اور آج بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں، چاہے ملک میں ہوں، اپنے ہمارے محلے میں ہوں، ہمارے اپنے خاندان میں ہوں، اور پھر ہم ایک بہت بڑی امت کا حصہ ہیں، اس امت میں افراد ہوں، ان کی جو تکلیف کو محسوس کرنا ہے اور ان کے درد کو محسوس کرنا ہے، کیا ہم وہ محسوس کر رہے ہیں؟ اس بات پر بھی توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. آئیے اس آیت کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید کلام آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ سورۃ طٰہٰ ہے اور سورۃ طٰہٰ میں ایک بڑا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے تعلق سے، اور انہی واقعات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ نے جو نعمتیں فرمائی، انعامات اور احسانات فرمائے، جا بجا قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا. مگر ان کی حرکتیں کیا رہیں، ان کی نافرمانیاں کیا رہیں، ان کی ریشہ دوانیاں کیا رہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری کا معاملہ، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ، کچھ ذکر یہاں پر بھی آیا. قرآن حکیم میں 550 سے زیادہ آیات میں، 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا، اس سے کہ وہ ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، اور ان کے بعد ان کو معزول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کیا گیا ہے. اس اعتبار سے ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے، ہماری ایڈمونیشن کے لیے، ہماری یاد دہانی کے لیے اللہ نے جا بجا بنی اسرائیل کا ذکر ہمارے سامنے رکھا. سورۃ البقرہ ہی کو لے لیں تو سورۃ البقرہ میں ہم مسلمانوں سے براہ راست خطاب شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی 150 آیات کے بعد، آیت نمبر 153 سے مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. 150 آیات کے بعد جا کر قرآن کریم کی طویل ترین صورت میں نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے. اس سے پہلے 150 آیات میں کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلق ہے، ان پر کیا کیا اللہ نے انعامات فرمائے، کیا کیا اللہ نے ان پر احسانات فرمائے، اور ان کی حرکتیں کیا رہیں، اللہ کی کتاب کو پسے پوچھ ڈالنا، پیغمبر کا ساتھ نہ دینا، دنیا کی محبت میں ڈوب جانا، حقائق کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے اندر مبتلا ہو جانا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا. یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے جو اللہ نے سورۃ البقرہ میں پہلے بیان کی اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے مخاطبت ہے. یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، یہ معاذ اللہ کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ محض سٹوری ٹیلنگ کا ایک سلسلہ نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے، واقعات سے سمجھنا آسان ہوتا ہے باتوں کو، ایگزامپلز اللہ نے دی ہیں، ضرب الامثال اللہ نے دی ہیں، تمثیلات پیربلز اللہ نے بیان کی ہیں، مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تاکہ معاملات و امور سمجھ میں آئے لوگوں کو. واقعات بیان کیے وہ بھی عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے. تو یہاں بھی سورۃ طٰہٰ کا ایک بڑا حصہ، سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں، اس کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ہے. البتہ اس وقت اس پر کلام کرنا مقصود نہیں ہے، البتہ جس آیت کا انتخاب کیا گیا اس سے قبل بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق میں عطا فرمایا پاکیزہ اس میں سے کھاؤ، اور دیکھو اس معاملے میں سرکشی نہ کرنا، رزق کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے معاملے میں سرکشی نہ کرنا، حرام سے کمایا نہ جائے اور حرام کو استعمال نہ کیا جائے، حلال شے بھی استعمال کرو تو حلال ذریعے سے ہونی چاہیے، یعنی کہ گوشت تو کھا رہے حلال جانور کا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا رہے مگر کمایا حرام سے، تو حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ذکر آئے کہ اللہ کی پاکیزہ، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی جو پاکیزہ اس کو استعمال کرو، اور اس معاملے میں جو ہے وہ سرکشی نہ کرنا، ورنہ تمہارے لیے کیا ہوگا، تمہارے لیے ہوگا کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے گا. تو یہ پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 81، اس میں مغضوبین کا بیان ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. اب بڑا پیارا انداز آگے لکھا ہے مفسرین نے، اب مغفورین کا بیان ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے. اب جو آیت ہے اس کا ہم نے انتخاب کیا، آیت نمبر سورۃ طٰہٰ کی 82، فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہا اور بے شک لَغَفَّارٌ، یقیناً میں بہت بخش دینے والا ہوں. مگر کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ، وہ جس نے توبہ کی، وآمن، اور وہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا نیک، ثم اهتدى، پھر وہ سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گیا. اللہ کی مغفرت تو بہت بڑی ہے، اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ہے بھی نہیں کہ جو گناہوں کو بخشنے والا ہو. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے؟ مگر اس کی مغفرت کا مستحق بننا پڑتا ہے، اور اس کی مغفرت کا مستحق بننے کے لیے چار باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. نمبر 1 توبہ ہے، نمبر 2 ایمان ہے، اور نمبر 3 عمل صالح ہے، اور نمبر چار ہدایت کے راستے پر مستقل گامزن ہو جانا ہے. اب اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور یہاں مغفرت کے لیے پہلی شرط ہے توبہ، اور استغفار اور توبہ یہ دونوں اصطلاحات اکثر کلمات میں ساتھ ساتھ آتی ہیں. مثلا ہمیں جو استغفار کے کلمات یاد ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. سورہ ہود کا مطالعہ کریں، سورہ ہود میں ایک سے زائد مرتبہ پیغمبروں کی دعوت کے ذیل میں ذکر آیا، استغفر ربکم ثم توبو الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس کے حضور توبہ کرو. تو پیغمبروں کی دعوت کے بنیادی نکات میں استغفار اور توبہ کی دعوت بھی شامل ہے. پیغمبروں کی دعوت ہم پڑھتے ہیں، مشترک دعوت کیا ہے پیغمبروں کی؟ سورہ آراف کا مطالعہ کریں، سورہ آراف کی آیت نمبر 59-59 میں نوح علیہ السلام کا ذکر، باقی اور رسولوں کا ذکر بعد میں آتا ہے. یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ہر رسول کی دعوت بنیادی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. سورہ شعراء کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ شعراء میں ہر رسول کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی اور پیغمبر کی اطاعت کرنا، اصل میں پیغمبر کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے نا. جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو پیغمبروں کی بنیادی دعوت عبادت، پیغمبروں کی بنیادی دعوت تقوی اللہ کا، پیغمبروں کی بنیادی دعوت پیغمبروں کی عملاً اطاعت کرنا، اب حضور کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معروف نقطے ہیں پیغمبروں کی دعوت کے. البتہ جب ہم سورہ ہود کا مطالعہ کرتے ہیں بارہویں پارے میں، تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعوت میں یہ دو بنیادی نقطے بھی بیان کیے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کے حضور توبہ کرو. استغفار کیا ہے؟ ماضی کے گناہوں سے متعلق ہے استغفار، اور آئندہ سدھر جانے کا تعلق ہے توبہ سے. ماضی کے گناہوں سے متعلق ہے استغفار، کہ اللہ جو کر بیٹھے اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. ویسے الگ بات ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ استغفار سے گناہوں پر کرنی چاہیے، یہ بات ہم پہلے بھی سمجھتے آئے، لیکن جب موضوع آئے گا تو دہرایا جائے گا اس کو. عام خیال ہے کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کرو. وہ بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام تو نماز، فرض نماز کا سلام پھیر کر کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب کیا نماز ہوگی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا قیام، کیا رکوع، کیا سجود ہوں گے امام الانبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور تو ایسے بھی معصوم ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد استغفار کیا مطلب؟ مالک تیرے، یعنی تشریح ہے، مالک تیرے حکم پر عمل تو کیا، تیرے حکم پر، تیری پکار پر جھک تو گئے، اس حکم پر عمل کرنے میں، اس جھکنے میں اگر کمی رہ گئی تو اس پر بھی استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اگر استغفار کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے ہم کیا ہیں. ہمیں پتا ہے، مجھے میرے بارے میں پتا ہے، آپ کو آپ کے بارے میں پتا ہے، اور ہمیں، ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں نا. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، احصاہ اللہ ونسو، لوگ تو بھول گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے بھول گئے. احصاہ اللہ، اللہ نے احصاء کر رکھا ہے اس کا، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، اللہ نے شمار کر رکھا ہے. استغفار کیا ہے؟ استغفار ہے کہ اللہ پردے میں رکھ کر معاف کر دے. مغفر، مغفر عربی میں ہیلمٹ کو کہتے ہیں، اور بہرحال موٹر سائیکل چلانے والوں کو پہننا بھی چاہیے بھائی، ٹھیک ہے. مغفر کیا ہے؟ ہیلمٹ سر کو ڈھانپ لیتا ہے نا. تو مغفرت کیا ہے؟ اللہ رحمت کے سائے میں لے کر ڈھانپ دے، اور اندر ہی اندر پوشیدہ رکھ کر معاف کر کے صاف کر دے ہمیں. بہرحال یہ ہے مغفر، ہیلمٹ سے، استغفار اسی سے ہی لفظ ہے. بہرحال تو استغفار ہے ماضی سے متعلق، جو گناہ کر بیٹھے ہیں اس پر تو ہے استغفار، یہ ماضی کا معاملہ کہ اللہ بخش دے اپنے فضل و کرم سے. توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے آئندہ سیدھا ہو جانے کے نام، یہ توبہ ہے مستقبل سے متعلق. مستقبل اگلا ایک منٹ بھی ہے، مستقبل اگلا ایک منٹ بھی ہے، تو توبہ ہے آئندہ سے متعلق کہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لو. یہ ہے نقطہ سمجھنے کا. ماہ رمضان میں ہم نے جمعہ ادا کیے، جمعے کے اجتماع میں دعا ہوئی، ماہ رمضان میں ہم نے تراویح ادا کی، تراویح کی اجتماعات میں دعا ہوئی، ماہ رمضان میں ہم نے تکمیل قرآن کی محافل میں شرکت کی، وہاں بھی دعا ہوئی، 27 شب میں زیادہ اہتمام تو وہاں پہ ہم نے دعا کی، امام صاحب دعا کرتے رہے، ہم آمین کہتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، آمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین. تو رمضان کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ہے کیا؟ ہم بالکل سرٹیفائیڈ ہو گئے مسئلہ ختم؟ پیغمبر تو نماز کے بعد استغفار کر رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو فارغ سمجھے معاذ اللہ، جیسے کہ لگ رہے ہیں مسجدیں خالی خالی ہو گئی کہ نہیں، قرآن پاک کے نسخے بند ہو گئے کیا؟ اللہ اللہ نہ رہا جی؟ کیا اللہ اللہ نہ رہا جس اللہ کے لیے روزہ رکھا، جس اللہ کے لیے تراویح ادا کی، جس اللہ کی خاطر ہم نے رمضان میں بندگی کی، کیا وہ اللہ اللہ نہ رہا؟ کیا وہ قرآن قرآن نہ رہا جس کی تلاوت سنی ہے، تلاوت کی ہم نے اور سمجھا بھی بعض لوگوں نے؟ کیا وہ دین دین نہ رہا کہ جس کے تقاضے کے مطابق ہم نے رمضان میں روزی بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی ادا کی ہیں، فرض نماز اور تراویح بھی ادا کی؟ یقیناً اس کا جواب نہیں، اللہ تو اللہ ہے، اسلام تو موجود ہے، قرآن تو موجود ہے، تو ہم بھی تو موجود ہیں نا، مر جائیں گے تو عبادت کا تقاضا ختم ہو جائے گا، مرتے دم تک تو تقاضا ہے نا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین بمانہ موت، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، یہ ہے اصل میں نقطہ سمجھنے کا. ابھی جو چار شرائط ہیں، اب رمضان کے بعد چند ہی دن تو گزرے ہیں، ابھی چند ہی دن کی تو بات ہے نا، اب دیکھ لیں کیا سے کیا ہو گیا، چاند رات میں کیا کچھ ہو گیا. میں کراچی میں رہتا ہوں، وہیں ہم نے یہ ایام گزارے، اللہ اکبر کبیر، مطلب کہ ہم آزاد ہو گئے. بعض بڑے شہر میں کراچی سمیت فائرنگ ہوتی ہے چاند نظر آتے ہی، کیا مطلب شیطان آزاد، ہم بھی آزاد؟ ہم آزاد کب ہیں؟ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ کلمہ کہنے کے بعد تم پابند ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کتنے گھنٹے کا معبود ہے وہ اللہ؟ دو گھنٹے کا جمعے کے دن، ڈیڑھ دو گھنٹے کا پنج وقتہ نماز کے لیے، ایک مہینے کا رمضان میں، 15 دن کا عمرے کے موقع پر، 30-40 دن کا حج کے موقع پر، نہیں. اللہ تو معبود ہے 24 گھنٹہ، اس کی عبادت تو چلے گی بھائی جب تک میں زندہ ہوں، عبادت کا تقاضا ہے. اور روزے نے یہ پیدا کرنا چاہا مجھ میں، اگر میں لینا چاہوں تو، کہ بھائی تم نے حلال کو چھوڑ دیا تھا روزے کی حالت، اب حرام کو تو چھوڑو. چند گھنٹے کا روزہ تم نے رکھا، حلال کو تم نے چھوڑا، اب تم حرام سے بچنے والے تو بن جاؤ. وہ روزہ پوری زندگی کا چل رہا ہے، پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے جو رمضان میں بیان ہوتا رہا، روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو. وہ پیدا تو ہوا ایک درجے میں، حلال کو چھوڑا، بچ رہے تھے، کچھ کچھ حرام بھی چھوڑا. اب روزے کے بعد بھی تو روزہ رکھنا ہے جی. ایک نماز مصلی پر مکمل ہوتی ہے، اگلی نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی. جس اللہ کو مصلی پر بڑا مانتے ہیں، اس کو مارکیٹ میں بھی بڑا ماننا ہے، اس کو شادی کے موقع پر بھی بڑا ماننا ہے، اس کو غمی کے موقع پر بھی بڑا ماننا ہے، اس کو پارلیمنٹ بھی بڑا ماننا ہے. ملک کا صدر صدر ہو، وزیر اعظم ہو، سپہ سالار ہو، ممبر آف پارلیمنٹ ہو، جج ہو، کوئی بھی ہو، باپ ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو بڑا ماننا ہے بھائی. ایک نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی نماز مسجد کے بعد مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے، وہاں بھی تو اللہ کو بڑا ماننا ہے. تو ایک روزہ رکھ لیا ہمارے رمضان کا چند گھنٹوں کا، پوری زندگی کا روزہ تو چل رہا ہے. پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ وہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ہے تو روزے مقبول ہیں، یہ ہے تو رمضان مقبول ہے، یہ ہے تو ایک درجے میں ہماری عید یعنی خوشی ہے کہ ہاں میں اللہ کے اب قریب ہو گیا ہوں. تو یہ تو میں اپنا چیک کروں، آپ اپنا چیک کریں، کیا کیفیت شعبان میں رہی، کیا کیفیت رمضان میں تھی، اور کیا کیفیت اب شوال میں ہے. تو توبہ کیا ہے؟ یہ استغفار کا اگلا مرحلہ ہے. ماضی کے بارے میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے بخشش کا سوال کر رہا ہوں گناہوں کے لیے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا؟ واتوب ہی رہی اور اللہ کی طرف پلٹنا. یہاں بھی پہلی بات فرمائی، اللہ فرما رہا وانی لغفارم، اور یقینا میں بہت بخش دینے والا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تاب، جو پلٹ آئے. توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹ آنا، گناہ میں ہو تو اطاعت پر آ جاؤ، کفر پہ ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ، شرک پر ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ، نافرمانی پر ہو تو فرما برداری کی طرف آ جاؤ، کہیں جھوٹ ہے تو سچ کی طرف آ جاؤ، کہیں نماز تر کیے بیٹھے ہو تو ادا کرنے پر آ جاؤ، کہیں قرآن بند کیے بیٹھے ہو تو کھولنے پر آ جاؤ، کہیں ماں باپ کا دل دکھائے بیٹھے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرنے پر آ جاؤ، کوئی عورت بے پردگی کی طرف ہے وہ پردے کی طرف آ جائے، یہ پلٹنا، معصیت سے فرما برداری کی طرف، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، یہ ہے اصل میں توبہ، یہ ہے جو تقاضا اصل ہے. 27 شب آنسو بہا دیے، اللہ قبول فرمائے، طنز نہیں ہے معاذ اللہ، دل سے دل کے نیتوں کی حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ تکمیل قرآن کے موقع پر رونا آ جاتا ہے، رمضان کے جاتے جاتے رونا آ جاتا ہے، افطار کے موقع پر رونا آ جاتا ہے، اجتماعی دعا میں رونا آ جاتا ہے، بجا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد رخ زندگی ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ چوتھی شرط ابھی آگے چل کر آئے گی. تو فرمائے لمن تھا با، وہ جو اس کے لیے جو پلٹ آئے، جو رجوع کر لے اللہ کی طرف، جو توبہ کر لے اللہ کی طرف. اور کیا پیاری پیاری بشارات اللہ کے رسول نے عطا فرمائی. حضور فرماتے علیہ السلام، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کر لینے والا، یعنی چھوڑ دینے والا، توبہ کیا پلٹ آنا، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بالکل صاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن توبہ پکی شرائط کے ساتھ توبہ ہو. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشہور واقعہ حضور نے ہمیں سمجھایا، جو اونٹ والے کا قصہ ہے صحیح مسلم شریف کی روایت میں، جس کا اونٹ کھو گیا، صحرا میں تھا، کھانا پینا بھی اس پہ تھا، سب گم ہو گیا، بڑا پریشان ہوا، تھکا کر سویا ہے، دوبارہ اٹھا، اب دیکھا، مختصر عرض کر رہا ہوں، اب دیکھا اونٹ اس کے سامنے موجود ہے اور کھانا پینا سب کچھ موجود ہے. یہ سارا کچھ دیکھ کر تو وہ ہوش اس کے اڑ گئے اور خوشی میں دیوانہ ہو گیا، اور دیوانہ ہو کر الٹے جملے کہہ رہے کہ اللہ کیا ہی بات ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میرا تو مجھے اونٹ واپس مل گیا، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میرا اونٹ مجھے واپس مل گیا. اللہ کے پیغمبر بھی مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خوشی میں دیوانہ ہو کر الٹے جملے کہہ گیا یہ. پھر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس اونٹ والے کو خوشی ہے کہ اس کا مال و متاع اس کو واپس مل گیا، اس کا اونٹ، کھانا پینا، صحرا میں تو موت ہی موت تھی، جیسے اس کو خوشی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے. مگر یہ پلٹنا پکا ہونا چاہیے، یہ پارٹ ٹائم توبہ نہیں چلے گی، یا اللہ کو پارٹ ٹائم مسلمان نہیں چاہیے بھائی. اسلامک ٹچ آ گیا، جنا ایک ماحول آیا، اس کے بعد فارغ 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 ہو گئے، یہ ٹچ والی بات نہ ہو، یہ فل فلیج والا معاملہ ہونا چاہیے. پارٹ ٹائم اسلام نہیں اللہ کے. سورہ البقرہ آیت نمبر 208، اس ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ ہے پلٹنا جو اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ پسند ہے. اور کبھی دو آنسو بھی بہ جائے بندے کے، تو اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام کہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند، ایک وہ جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہوئے بہ جائے، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے خون کا قطرہ بہ جائے، یہ قطرہ اللہ کو پسند، اور دوسرا وہ جو اللہ کی خشیت اور اللہ کی خوف کی وجہ سے بندے کی آنکھ سے بہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ قطرہ بھی بندے کا بڑا پسند. ایک اور روایت میں آتا ہے، جب یہ کیفیت طاری ہو بندے پر، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اس کے گناہ، مراد صغیرہ گناہ، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. آج معاف کیجئے گا، عبادت کی لذت ہم بہت مس کر رہے ہیں. آج اسکرین بہت ان ہو گئی ہے، اسمارٹ فون کی بات کر رہا ہوں، آج گلیمر، آرٹیفیشل چیزیں، دین بھی اب ایک پروڈکٹ بن گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ چیزیں اتنی ان ہو گئی ہیں، یعنی اب لوگ اسکرین پر دیکھیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، کہ وہ بیٹھ کے وہ رمضان ٹرانسمیشن والا، شاید والی بھی کوئی ہوگی، واللہ عالم، وہ دعا کروائیں گے تو ہم دعا پہ آمین کہیں گے. وہ ڈائریکٹ کنیکشن کے اسکرین ہٹاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں، ڈائریکٹ بھی اللہ سے مانگو. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے نبی علیہ السلام فرما دی، جب میرے بندے آپ سے سوال کرے، بے شک میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتے ہیں میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. آگے شرط ہے، فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے، بل یؤمنوا بی، مجھ پر ایمان تو رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ تعالیٰ یہ عبادت کی لذت بھی ہمیں عطا فرمائے. ایک اس میں مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، یہ نگاہ جب غلط استعمال ہوتی ہے نا، بد نگاہی جسے کہتے ہیں، اور کتنا بچانا پڑتا ہے، بچائیں گے تو بچیں گے بھائی، یہ نگاہ جب غلط استعمال ہوتی ہے تو نقد کیش فوری بیسس پہ کیا ہے، یہ عبادت کی لذت ختم ہوتی ہے، یہ ایمان کی مٹھاس چھنتی، یہ عبادت کی لذت چھنتی ہے. مانگنے میں مزہ نہیں آتا, مانگنے کا دل نہیں کرتا, کنیکشن نہیں ہو پاتا, لو نہیں لگ پاتی. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں محفوظ رکھے اور مانگنے والا بنائے اور عبادت کی لذت کے ساتھ مانگنے والا بنائے. فرمایا کہ لمن تھا, کس کے لیے اللہ غفار ہے؟ جو توبہ کرے, وہ آمن اور ایمان لائے. اب اس میں دو باتیں, ایک بات تو اگر کفر میں ہے تو اسلام کی طرف آئے. اور سبحان اللہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام, مسلم شریف کی روایت ہے, کوئی بندہ اسلام قبول کرے سارا معاف. مطلب کسی کو سمجھانا, اسی ہمارے معاشرے میں بہت سے غیر مسلم بھی تو رہتے ہیں. ہماری جو بعض مجالس پورے پاکستان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن اکیڈمیز کی مساجد میں, تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام 150 مقامات سے زائد مقامات پر یہ دورے ترجمہ قرآن کی محافل ہوئیں. کچھ جگہ غیر مسلم بھی آئے الحمدللہ, اور ہم نے ان کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ بھائی وہ تو زیرو میٹر پہ آ جاتا ہے, ادھر قبول کر کے اسلام میں داخل ہو, زیرو میٹر بالکل سارا پچھلا صاف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک تو اگر کفر یا شرک میں مبتلا ہے, اسلام سے باہر ہے, تو اسلام میں داخل ہو, یہ ایمان لانا شرط اس کے لیے. اور ہمارے لیے کیا ہے, گناہوں کی نحوست سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہوں کی نحوست سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے, تو سچے ایمان کے حصول کی کوشش, اللہ سے مانگنا بھی اور اس کے حصول کی کوشش بھی کرنا, قرآن سے ایمان ملتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, سورہ انفال کی آیت نمبر 2, جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں, اللہ نے ہمارے وجود میں جو نشانیاں رکھی, آیات آفاق, آیات انفس, ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے. سب سے بڑھ کر آیات قرآن سے ایمان بڑھتا ہے. پھر نیک ماحول سے جڑنا, قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی, سچے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سوسائٹی, بزنس سوسائٹی بناؤ. رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے, سب اچھے اچھے بن جاتے ہیں ماشاء اللہ, ایک آفس میں 20 لوگ کام کرتے ہیں, سب کے سب 20 کے 20 ظہر کی نماز میں. اب کیا ہو گیا جی, اب تو اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, 20 میں سے ایک بمشکل اٹھ پاتا ہے, 2 اٹھ پاتے ہیں, کہیں ممکن ہے زیادہ بھی اٹھ پاتے ہوں. ماحول نہیں ہے, ماحول کی برکت ہوتی ہے. سب لوگ روزہ رکھ رہے تو بھائی مشقت برداشت کر لیتے بندہ, سب لوگ سینکڑوں رکعتیں ادا کر رہے تھے, ہم نے بھی ادا کر لیا الحمدللہ, سب لوگ فرض نمازوں کی طرف جا رہے تھے, ہم بھی چلے گئے الحمدللہ. ماحول ہے نا, لیکن اب ماحول نہیں ہے تو ماحول بنانا پڑے گا. قرآن کی آیت بھی کہہ رہی, سورہ توبہ آیت 119, رمضان کے روزوں کا حاصل کیا بتایا, لعلکم تتقون, تقوا کے لیے چاہتے ہو کہ تم میں تقوا مینٹین رہے, تمہارے تقوا برقرار رہے, تمہارا تقوا بڑھتا رہے. اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ جڑو, ماحول کے ساتھ جڑو. رمضان میں نے بڑے دل سے کچھ باتیں عرض کی ہمارے یہاں دورے ترجمہ قرآن میں, عید کے خطبے میں بھی کراچی میں عرض کیا. لوگ ڈاکٹر سراج صاحب کی بہت تعریف کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ, بھائی ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہمارے روحانی والد ہیں, الحمدللہ رب العالمین. لیکن میں اس تعریف سے کام نہیں چلے گا نا, جناب ڈاکٹر صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے. میں نے کہا آپ کمال کہتے ہیں, مجھے ملال ہے, مجھے ملال ہے کہ ان کے کام سے کتنی نسبت ہے آپ کو. وہ ایک جماعت بنا کر گئے, ایک ٹھیٹھ بیعت کی بنیاد پر, اسلامی اصول پر جماعت بنا کر گئے, اس قرآن کی دعوت کے لیے, اس قرآن کے نظام کے قیام کے لیے. آؤ جماعت کے اندر بھائی, ماحول کی برکت ہوتی ہے. جناب ڈاکٹر صاحب بڑے کمال, بڑے بڑے مفکر بھائی تھے, کوئی شک نہیں, دنیا مانتی ہے, مگر لوگوں جو لوگ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, ہم ان کے اس شاگرد ہیں, ان کی روحانی اولاد ہیں, ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. بہت پرانی 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو. اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں, ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہاتھ ملانا ہے آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, بیعت کر کے شامل ہو جاؤ تو آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر. یہ میں اس کیا ادب اور احترام کے ساتھ کچھ کلمات کہہ دینا اور اپریسیشن کی باتیں کہہ دینا اور پھر کچھ اور معاملات, یہ تو بات نہیں چلے گی نا. تو بھائی اگر ان سے محبت ہے تو آؤ جماعت کے اندر, تعریف کرنے سے محض کیا ہوتا ہے. خیر یہ تو ذرا بٹوین دا لائنز ایک اور میسج تھا. ان نقطہ کیا تھا, ماحول نہیں رہا رمضان کے بعد, تو بھائی ماحول میں آؤ گے, ماحول میں جڑو گے تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اس تقوی کو برقرار رکھنے کے اعتبار سے بھی. اور ایمان کہاں سے بڑھتا ہے, اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کر بھی ایمان بڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ جتنا میرا ایمان صحابہ کرام کے واقعات کو سن کر بڑھتا اور کسی شے سے نہیں بڑھتا. اور واقعی اس میں کمال ہے, ایمان والے تھے. اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس زندگی کو پڑھ کر, جس سیرت کو پڑھ کر, وہ چلتا پھرتا قرآن ہے نا, وہ مجسم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اسلاف کے واقعات سے بڑھے گا تو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام. تو اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ, اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ, اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. جیسے حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, مصائب تو آج ہم پر ہے نا تھوڑے بہت دائیں بائیں سے, پھر بھی ہماری زندگی کتنی کروڑوں سے بہتر آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں. کتنے ناشکری کے جملے لوگوں سے ہم سنتے ہیں, گزارا نہیں ہو رہا. بچے پڑھ رہے 50,000 روپے والی فیس میں, 50,000 روپے فیس والے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں لیکن گزارا نہیں ہو رہا ہے. ایک ایک بچے کا 25,000-30,000 روپے بعض لوگوں کے پاکٹ منی ہے, وہ بھی کہتا ہے گزارا نہیں ہو رہا میرا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اتنے میں کسی ایک کا گھر چل رہا ہوتا ہے اور وہ شکر کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ناشکری سے محفوظ رکھے. بہرحال بات طویل ہو گئی ہے, عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کے دو پہلو آئے. ایک پہلو کیا تھا؟ ایک وہ جو کفر میں ہے وہ اسلام میں داخل ہو, یہ ایمان ہے. اور ایک ہم جیسے ہیں جو آلریڈی مسلمان ہیں, بورن مسلمز ہیں, گڑبڑ کر جاتے ہیں تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان دل سے نکلتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو اس ایمان کے حصول کے لیے دعا اور اس کی بڑھوتنی کے لیے محنت. قرآن سے ایمان ملتا ہے اور اللہ کی آیات, اللہ کی نشانی, سائنز ان دا یونیورس, ان آر سیلز, اس کائنات میں اللہ کی نشانی, ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں, ان پر غور و فکر سے ایمان بڑھتا ہے. آیات قرآنی سے سب سے بڑھ کر بڑھتا ہے. پھر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے, ماحول میں آ کر ایمان بڑھتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایمان بڑھتا ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کا قول عرض کر رہا تھا, اللہ نے یاد دلا دیا, جب مشکلات تمہیں پریشان کریں, جب مصائب تمہیں پریشان کریں تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا, جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. کیا تکلیف ہے میری اور آپ کی جو حضور پر بیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات, وعملہ صالحہ, ایمان دل میں ہوگا, عمل ثبوت پیش کرے گا. ماتھے بھی نہیں لکھا ہوگا کہ دل میں ایمان ہے, گلے میں میڈل نہیں ہوگا کہ یہ ایمان یافتہ ہے, سرٹیفائڈ فیتھ فل. نو نو, عمل بتائے گا. اور عمل کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام, جامع ترمذی کی روایت, مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے, کیا مطلب؟ اس کی گفتگو, اس کا کردار, اس کے معاملات, اس کا لین دین, اس کی عاجزی, ان کے ساری اللہ کے حکم پر لبئی کہنا, اس کی پکار پر لبئی کہنا, دین کے ساتھ اس کا کمیٹڈ ہونا, اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا کمیٹڈ ہونا, یہ بتائے گا یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یہ شب و روز اس کے قرآن کے ساتھ, دین کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ کا دین اس کو مطلوب ہے, اللہ کا دین اس کی پہلی پرائیورٹی ہے. یہ باقی چیزوں پہ کمپرومائز کر لے گا, دین پر کمپرومائز نہیں کرے گا. آج ہم سوچیں, ہم میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لیں, بحیثیت مجموعی ہمارے اعمال و کردار کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ اور اگلی بات اور خطرناک ہے, یہ تو حدیث ہے, مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. تشریح میں عرض کرتا ہوں, امتی کون ہوگا؟ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں رسول اللہ کو یا مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نمائندگی کر رہے ہیں, ہماری گفتگو, کردار, لین دین, معاملات, اٹھنا بیٹھنا, گھر کی زندگی, کاروبار, ڈیلنگز, معاملات, ان کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں؟ تو پھر کون سا ایمان؟ لپ سروسنگ بس, زبان کے دعوے, ایمان دل میں اتر رہا ہے کہ اتر رہا ہے؟ عمل ثبوت پیش کرے گا بھائی, عمل بتائے گا. حضور فرما دے پنج وقتہ نماز میں آ رہا ہے, اس کے ایمان کی گواہی دو. تو اس کا برعکس مفہوم کیا ہے؟ نہیں آ رہا تو ایمان کدھر ہے پھر؟ حدیث میں ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہے. نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے, نماز ہی کفر کی سرحد کی طرف جا رہا ہے. کیوں مسجدیں ویران ہو گئیں؟ کیا اللہ اللہ نہ رہا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا, بھائی اللہ تو اللہ ہے, اس کا تقاضا تو موجود ہے, پھر نماز ہی کہاں چلے گئے؟ کیوں مسجدیں ویران ہو گئیں؟ اللہ اکبر. تو اب یہ ہے وعملہ صالحہ, اور وہ عمل کریں نے, اور اعمال میں کئی انداز ہے سمجھانے کے. ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد دونوں ادا کرنے, ایک انفرادی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کرنی ہے, ایک ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کرنی. اللہ کا بندہ بننا ہے گھر میں بھی, خوشی میں بھی, غمی میں بھی, کاروبار میں بھی, مگر امتی بھی تو بننا ہے. نیکی کی دعوت دینا, بدی سے روکنا, اور امت والے کام کے لیے کھڑا ہونا, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہونا, یہ بھی اعمال صالحہ میں, ایمان کے تقاضوں میں داخل ہے. اور آخری بات, ثم اهتدى, پھر وہ ہدایت کے راستے پر چلتا چلا جائے, یعنی گامزن ہو جائے, اس پر پتا چل جائے کہ اس کی زندگی میں چینج آ گیا ہے, پتا چلے کہ ہاں یہ بدل گیا ہے. یہ لوگوں کے سے کہلوانے کے لیے نہیں کرنا, کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے, مگر لگے کہ ہاں اس کی زندگی میں چینج آیا ہے, یہ رمضان کے بعد بدلا ہے, اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کی باتیں بہت ہم نے سن لی، تبدیلی یہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی، قلب دل، دل بدلتا ہے نا ہر وقت، یہاں سے انقلاب آئے گا تو پھر کسی بڑے انقلاب کی بات ہو سکے گی، مگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ایمان کے دعوے بہت ہیں مگر ایمان ہمیں مسلح، ہمیں ایمان بستر سے مسلح پہ کھڑا نہیں کر رہا. غزہ والوں کے لیے کھڑا ہونا تو اب رونا ہی آتا اس کے اوپر. ہمیں ایمان ہمیں مسلح پر کھڑا نہیں کر رہا آج، اور باتیں ہماری پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی ہو جائے کرتی ہیں. نہیں تو مہتدا، پھر وہ سیدھے راستے پر چلتا چلا جائے. یہ چار باتیں پوری ہوں، اللہ بہت غفور ہے. یہاں غفار کا لفظ ہے، فعال کے بدن خوب مغفرت فرمانے والا، مگر چار شرائط کے ساتھ: توبہ، ایمان، اعمال صالحہ، اور پھر اس پر وہ گامزن ہو جائے. یہ کتنی محرومی کی بات ہو، میں نے آر او آئی کی بات شروع میں کی، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، کتنی محرومی کی بات ہوگی. پورا مہینہ لگاتے ہیں تو سیلری لیتے ہیں، پورا مہینہ لگاتے پروفٹ کماتے ہیں، آر او آئی چیک کرتے ہیں نا، اتنا کھپائے تو اتنا کمایا، رمضان چلا گیا کچھ کمایا میں نہیں کمایا. وہ کمائی پتا چلے گی جب قرب الہی اندر فیل ہوگا اور اعمال میں نظر آئے گا کہ یہ بندہ واقعتاً اعمال صالحہ کی طرف آ گیا، یہ واقعتاً اللہ کی بندگی کی طرف آ گیا، یہ واقعتاً تقوی کی طرف آ گیا، اور اس کی زندگی صحیح راہ پر گامزن ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ابھی چند دنوں کی بات ہے، اگر درمیان میں کچھ کوتاہی ہو گئی پھر توبہ کر لیں. اللہ سے، اللہ بڑا غفار ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے، لیکن توبہ سچی توبہ ہو. اور ایک توبہ ہماری اجتماعی توبہ ہے. آج پاکستان پھر مشکلات میں ہے. ہاں جی، بجلی کے ریٹ کم ہو رہے ہیں، وہ تو امپیکٹ جب آئے گا دیکھیں گے تو پیٹرول بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ خامخواہ اگر طنز نہیں ہے، کھلواڑ تو چلتا رہنا ہمارے ساتھ، ادھر کم کرو ادھر بڑھا دو، یہ ونڈو ڈریسنگ تو بڑا آسان سا کام ہے نا. نئی مسئلے حل ہوں گے ہمارے جب تک اللہ کے ساتھ معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے. بلوچستان ہم ناراض کیے بیٹھے، کے پی ہم تباہ کیے بیٹھے، سندھ والوں کو ہم ناراض کرنے کے چکر میں پڑے، یہ مصیبتیں اور بڑھیں گی. ہمارا سب سے بڑا جرم کیا جو بار بار ہم نے بات کی ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھی ہے بے وفائی. سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، اردو بولنے والا ہو، جوڑنے والا قرآن ہے، جوڑنے والا دین ہے، جوڑنے والا کلمہ ہے. یہ قوم نہیں جمع ہو سکتی کلمے کی بنیاد، کلمے کے بغیر یہ قوم نہیں جمع ہو سکتی، دین کے بغیر. اور ہمارے مسئلے بھی حل نہیں ہوں گے، باقی کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے. 56 دیگر مسلم ممالک نے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ہم نے کیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا ہے. اس وجہ سے ہمارے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. اور ناراض لوگوں کو منانے کا بھی واحد راستہ یہ ہے، اسلامی رشتے اور اسلامی برادری کی بنیاد پر گلے سے لگائیں، چاہے بلوچ ہوں، چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں، یا سندھ کے لوگ ہوں، یا کہیں کے بھی ہوں. اور اگر ہمارے مقتدی طبقات نے غلطیاں کی ہیں، اور کی ہیں بالکل، ناراض کیا ہے لوگوں کو، ہم نے امریکہ ظالم کا ساتھ دے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں بول لی ہیں، اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، سینے سے لگانا پڑے گا. اس کے اسلامی رشتے کے سوا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں اور مقتدر طبقات کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، غزہ میں جو کچھ ہے اور بڑھ رہا ہے سلسلہ. جنوری میں ایک معاہدہ تو ہوا، لیکن اس وقت بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ یہود کی تاریخ ہمارے سامنے کہ کبھی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے. انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی کی کیا بات کرتے ہیں. اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. اور رمضان میں بھی، مڈ آف دا رمضان میں بھی 650 سے زیادہ شہادتیں، اور عید کے ایام میں پچھلے کئی سالوں سے آخری عشرے میں بھی ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، اور عید کے ایام میں بھی. اور یو این او کے تحت اسکول کے اوپر بمبارٹمنٹ کا معاملہ، جہاں پہ 80 سے زیادہ شہادت ہیں، جن میں اکثر کون ہیں، بچے ہیں. یہ ظلم تو بڑھ رہا ہے. اور ٹرمپ نے ایک دھمکی دی تو مسلم ممالک مصر میں جمع بھی ہو گئے، اور حامی بھی کچھ بھر لی، اور اسرائیل نواز حکومت آ جائے وہاں غزہ میں بھی، یعنی وہ محمود حماس اور پی ایل او والے، وہ اس کی طرف ان کی پیش رفت کا معاملہ ہے. لیکن اس بمبارٹمنٹ کے خلاف، اس ظلم کے خلاف کوئی بات انہوں نے آواز بلند نہیں کی ہے. اور ہاں، عام مسلمانوں کا حال کیا ہے، یعنی غزہ کے لوگ جانے دے دے دیتے تھک نہیں رہے ہیں، ہمیں تو بائیکاٹ بھی یاد نہیں رہا. ہاں، کتنا آپ کا میرا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہے، سے 50 روپیز، بائی ون گیٹ ون فری، 20% مور کوانٹٹی، 50 روپے بچا لیجئے، 20% کوانٹٹی زیادہ لے لیجئے. کیا چیک کر رہے ہیں آپ کا، میرا ایمان چیک کر رہے ہیں. اگر یہ سافٹ ڈرنکس، جن جن چیزوں کا بائیکاٹ پاسبل ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے، مر جائیں گے کیا؟ آپ کا میرا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. لیکن نہیں، ہم نے عید منائی، خوب یہی سارا کچھ چلا، نہیں چھوڑ دیں گے، کیا ہو جائے گا آخر. مگر ان کا فائدہ اس کے اندر، تمہارا یہ پیسہ ہم پر ظلم کے استعمال ہوتا ہے. غزہ کے لوگ تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم سے وہ بائیکاٹ ہو کے نہیں دے رہا ہے. اور باقی میں نے عید کے خطبے میں بھی کہا، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے عرب حکمران بھی بغیرت، اور دیگر مسلمان بھی بغیرت، در بغیرت، در بغیرت ہے. ہم ممبر پہ بیٹھ کے بات کر لیں اور آپ بیٹھ کے ریزولوشن پاس کر دیں, دیٹس اٹ. تو آپ میں ہمیں فرق کیا ہوا؟ میرے پاس نہ F-16 ہے نہ میرے پاس کوئی اور طاقت ہے, میں بات کر سکتا ہوں. آپ جناب طاقت رکھنے کے مسلم تمام مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی باتیں ہی کرو اور پینگے بڑھاؤ. مشترکہ مشقیں اور اسرائیل کے ساتھ جا کر عرب ممالک کی, ابھی بھی لائف لائن اسرائیل کے ہمارے مسلم ممالک کے ذریعے سے جا رہی ہے, سارا پروویژن سارا فیول وغیرہ وہیں سے جا رہا ہے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو کم سے کم ہم عوام تو آواز بلند کریں, جو ہمارے بس میں ہمیں کرنا چاہیے وہ بائیکاٹ کا معاملہ ہو, وہ مالی ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکتا ہے, ہم نے بار بار توجہ دلائی ہے ان کی آواز بلند کرنے والی بات, اپنے مسلم حکمرانوں کو غیرت دلانے والی بات ہو. اگر ہم یہ بھی نہیں کر رہے تو معاف کیجئے گا, پھر اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کو ہمیں ریویزٹ کر لینے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.